نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعتيل ومن غير تكييف ولا تمثيل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ جو عبارت واسطیہ کی پڑھی ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان میں سے ہے. الْإِيمَانُ بِمَا وَصَّفَ بِهِ نَفْسَهُ، اس چیز پر ایمان لانا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب عزیز میں اپنے بارے میں خود صفات جو بیان فرمائیں. وبما وصفہ به رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس چیز پر ایمان لانا جو اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. من غیر تحریف ولا تعطیل، بغیر کسی قسم کی تحریف اور تعطیل کے، و من غیر تکییف ولا تمثیل، اور بغیر کسی قسم کی کیفیت بیان کیے اور مثال یا تشبیہ دیے. اس مقام پر یہ جو فرمایا و من الایمان باللہ، یہ من یہاں بعض کے معنوں میں ہے، یعنی ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے ایمان میں سے ایک بات یہ ہے، ان پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت وہی بیان کی جائے گی جو اللہ نے خود اپنی کتاب میں بیان فرمائی یا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفت بیان فرمائی. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے، جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ پر ایمان لانا چار چیزوں کو شامل ہے. ایک بات اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کی ہستی پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، یہ بات تسلیم کرنا. دوسری بات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، اور چوتھی بات اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان. اس اعتبار سے ایمان باللہ کی چار صورتوں میں سے ایک صورت کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اس کی صفات کا بیان، اس لحاظ سے بھی من بعض کے معنوں میں ہے. ومن الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے میں سے ہے. کیا چیز ہے اس میں؟ الایمان بما وصف به نفسه فی کتابه، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو اپنی صفت بیان فرمائی اس پر ایمان لانا. تو یہاں کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے، کیونکہ یہ جو کتاب اللہ کہا جاتا ہے نا، اللہ کا اطلاق قرآن پاک پر بھی ہوتا ہے، اور کئی ایک احادیث صحیحہ یہ بات بیان کرتی ہیں کہ کتاب اللہ کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے مقدس کلام میں کئی ایک مقام پر قرآن حکیم کو کتاب سے تعبیر فرمایا ہے. اور دوسری بات جیسے میں نے ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث میں کتاب کا اطلاق آپ کی حدیث پر بھی ہوا ہے. مثال کے طور پر صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں, دلائل اس موضوع پر بھی بہت سارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا بیٹا کسی گھر میں مزدوری کرنے لگا. دوران مزدوری اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے جہاں مزدوری کرتا تھا گھر میں کسی عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کر لیا. جب اس لڑکے کے باپ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹے کے گناہ کی معافی کے لیے 100 بکریاں اور 1 غلام فدیے کے طور پر نکالا. تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ تیرے بیٹے کے جرم کا یہ کفارہ یا فدیہ نہیں ہے, تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کی جلاوطنی ہوگی. بالآخر یہ کیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گیا. اس کا باپ بھی آ گیا اور اس عورت کا خاوند بھی آ گیا. عورت کا خاوند کہنے لگا کہ اقضی بیننا بکتاب اللہ, آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کریں. تو اس لڑکے کا باپ ذرا عقل مند تھا, اس نے کہا کیوں نہیں, آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے ہی فیصلہ فرمائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ واللہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ, اللہ کی قسم میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا. اب فیصلہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا وہ 100 بکریاں اور 1 غلام ردت علیک, وہ تجھے واپس کر دیے جائیں گے. وعلب نے کہا جلد و میتن و تقریب و آمن, تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا, وہ ملک بدر ہوگا. اور اپنے انیس صحابی سے کہا وغدو یا انیسو علم فن طرفت فرجمہا, اے انیس تم صبح سویرے جا کر اس عورت آدمی کی بیوی سے پوچھ گچھ کرو, اگر وہ اپنے جرم کا اقرار کر لے تو اس کو رجم کر دو. اب یہ زانیوں کے متعلق تفصیلی فیصلہ کہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے, اس کو زمین میں گڑا کھود کر اس میں گاڑ کے پتھر مار کے ہلاک کیا جائے, رجم کیا جائے, اور غیر شادی شدہ بدکاری کر لے زنا کر لے تو اس کو 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے ایسے نکال دیا جائے. اب یہ فیصلہ اس ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں نہیں ہے, یہ تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور فیصلہ فرمانے سے پہلے فرمایا واللہ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ, اللہ کی قسم میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کا اطلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر بھی ہوتا ہے. اس کے دلائل بہت ہے, ہمارا یہ مقصد نہیں ہے, صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ کتاب کا اطلاق قرآن پاک پر بھی ہوتا ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن پر بھی ہوتا ہے. یہاں پر کتاب سے مراد اللہ تعالی کی کتاب یعنی قرآن پاک ہے, کیونکہ یہ جو جمع کرنا اور اکٹھا کرنا ہوتا ہے. تو کتاب کو کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں الفاظ کو جمع کیا گیا ہوتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی کتاب ہے. اور ہمارے پاس بھی جو گھروں میں مراکز میں مدارس و مساجد میں صحائف قرآن کے نسخے موجود ہیں تو لکھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک رامن کاتبین, ہاں کاتبین لکھنے والے جو فرشتے ہیں جو اعمال نامے بھی لکھتے ہیں, یا اسی طرح جنہوں نے قرآن پاک کو نقل کیا لکھا ہے, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ یہ جو سفرہ کرام برارہ لکھنے والے باعزت نیک لوگ ہیں ان کا تحریر کردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے تو اس کلام کو لکھا گیا ہے, اور اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے, یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر کلام فرماتا ہے, اور اس کا ہر حرف قرآن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اللہ وحدہ لا شریک نے کلام فرمایا ہے. اس میں ہمارے عقیدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ پاک کا قرآن اس کی کتاب جو ہے, یہ جو نسخہ اس وقت امت مسلمہ کے پاس گھروں میں, مراکز میں, مساجد میں, مدارس میں, دکانوں میں, جگہ جگہ موجود ہے, یہ ہر قسم کی تحریف سے پاک اور مبرہ ہے. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہے. اسلام کے نام لیواؤں میں واحد شیعہ حضرات ایسے ہیں جن کے بڑے بڑے ائمہ حدیث نے اور فقہا نے اور مجتہدین نے صراحت کے ساتھ کھل کر یہ بات لکھی, آن محرف شدہ ہے, بلکہ ان کی جو اقدم التفاسیر شمار ہوتی ہے تفسیر قمی, وہاں سے لے کر باقر مجلسی تک جتنے بڑے بڑے ان کے ائمہ آئے ہیں سب نے کھل کر کہا ہے کہ قرآن محرف ہو گیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہمارے مذہب میں 2000 سے زائد احادیث موجود ہیں جو تعریف قرآن پر دلالت کرتی ہیں. باقر مجلسی کے بقول وہ 2000 حدیثیں بالکل اسی طرح متواتر ہیں مانوی طور پر جیسے وہ کہتے ہیں ہمارا دیکھ مسئلہ امامت و خلافت جو ہے یہ متواتر ہے, جیسا عقیدہ خلافت کے حوالے سے وہ اپنے مذہب کے دلائل سے پیش کرتے ہیں اسی طرز کے دلائل اس کے ہاں تعریف قرآن کے. یہی وجہ ہے امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنہل اس کے اندر درج کیا ہے. ان کا عیسائیوں کے ساتھ مناطہ تحریف کے موضوع پر, تو بائبل کی تحریفات انہوں نے پیش کی, تو مد مقابل پادری نے کہا کہ تمہارا قرآن بھی محرف ہے اور تمہارے مسلمان بھی تعریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں, تو دلائل دینے کے لیے اس نے پھر جعفریوں کی کتابوں کے حوالے شروع کر دیے پادری نے. امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے حوالے ہمارے سامنے مت پیش کرو, فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, یہ تو مسلمین میں سے نہیں ہے. تو واحد یہ ایک گروہ ہے جو تحریف کا قائل ہے, وگرنا اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ جن کو کہا جاتا ہے ان کی جتنی بھی کتب ہیں خواہ وہ قرآن پاک کی تفاسیر ہیں یا احادیث صحیحہ ہیں اور ان کے شارحین نے جو ہے شروحات لکھی ہیں, مثال کے طور پر بخاری ہے اس کی شروحات ہیں, مسلم ہے اس کی شروحات ہیں, ترمذی ابو داؤد وغیرہ ہے اور ان کی شروحات ہیں, تو ہمارے شارحین حدیث نے کہیں بھی یہ اپنا عقیدہ تحریر نہیں کیا کہ اس قرآن کے اندر ہم تحریف کے قائل ہیں. اہل حدیث اہل سنہ والجماعہ جو حقیقی معنوں میں ہیں ان کے نزدیک قرآن حکیم بالکل تحریف سے پاک اور مبرہ ہے, اور یہ کلام اللہ ہے, مخلوق کا کلام نہیں ہے, نہ ہی یہ مخلوق ہے. ہمارے نزدیک جو اللہ کی کتاب کو مخلوق مانتا ہے تو وہ مسلمان ہی شمار نہیں ہوتا. ہمارے ائمہ حدیث نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر لکھا ہے کہ قرآن پاک کو اللہ کا کلام جو نہیں مانتا اس کو مخلوق مانتا ہے کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. تو یہ قرآن اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب ہے. تو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں جو اپنے اوصاف بیان فرمائے, تو صفات باری تعالیٰ کے متعلق پہلے بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں, دوبارہ ان میں سے چند ایک باتیں آ گئی ہیں. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ جو قریب دور میں ایک بہت بڑے سلفی عالم سعودی عرب میں گزرے ہیں, تو انہوں نے جو عقیدہ واسطیہ کی شرح لکھی ہے اس میں چند ایک مباحث اس ضمن میں بیان فرمائے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو ذات ہے یہ موجود ہے, واجب الوجود ہے, اللہ تعالیٰ کا وجود ذات خود قائم ہے, یہ اپنا وجود قائم رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے سوا جتنی کائنات ہے وہ خود بخود اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے, ان کے وجود کو قائم رکھنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہ اکیلا واجب الوجود ہے, اس کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے. اور جس ہستی کا وجود ہو ظاہر بات ہے اس کی صفات بھی ہوتی ہیں, اور ہر وجود جو ہے وہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. یہاں آپ کتنی بھی چیزوں کا وجود آپ ذہن میں تصور کر لیں یا جو موجود ہیں دیکھیں گے تو ہر وجود کی صفات ہوں گی. تو اللہ وحدہ لا شریک کی صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو یہ ہے کہ صفات باری تعالی جس قدر ہیں یہ امور غیبیہ سے تعلق رکھتی ہیں, خود بخود ہم ان کا معنی اپنی طرف سے جو ہے نا ایسا کوئی تعویل کر کے بیان نہیں کر سکتے, وہی جو ظاہری معنی نصوص میں ہے اسی پر ہمارا ایمان ہوگا جس طرح آگے بات آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کی صفات ایک تو امور غیبیہ میں سے ہیں, اور انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ امور غیبیہ پر ایمان لائے, اور ان چیزوں پر ایمان اسی طرح لائے جیسے نصوص کے اندر وہ چیز وارد ہوئی ہے, نصوص شرعیہ سے ہٹ کر اس کا کوئی معنی اور مفہوم بیان نہ کرے. اس لیے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں, جیسا کہ خود شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے فتاوی کی پانچویں جلد صفحے کے اوپر ہے کہ لا یوصف اللہ الا بما وصف به نفسه, اللہ کی کوئی صفت بیان نہیں کی جائے گی سوائے اس صفت کے جو اللہ نے خود اپنی بیان فرمائی, او وصف به رسوله, یا اللہ کے رسول نے اللہ کی کوئی صفت بیان کی. لا یتجاوز القرآن والحدیث, قرآن اور حدیث سے تجاوز نہیں کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ کا بیان اس کے قرآن میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آپ کی حدیث اور سنت کے اندر ہے, تو نہ قرآن سے تجاوز ہوگا نہ حدیث مصطفیٰ سے تجاوز ہوگا. جو بات اللہ کی صفات کے حوالے سے قرآن میں بیان ہوئی یا حدیث مصطفیٰ میں بیان ہوئی اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی صفت اپنی طرف سے کوئی نہیں بیان کر سکتے, وہی بیان ہوگی جو اللہ یا اس کے رسول نے بیان کی. اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی صفت اللہ کی بیان کریں جو صفت اللہ کی ہے ہی نہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی بات کہنا ہے جو اللہ نے نہیں کہی, تو اس طرح ایسی بات اللہ کے ذمے لگا دینا جو اللہ نے نہیں کہی یہ حرام ہے. خود اللہ نے اپنے مقدس کلام میں سورۃ الاعراف میں فرمایا ہے, آیت نمبر 33 ہے, قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, آپ کہہ دیجئے کہ جتنے بھی فواہشات ہیں فوش کام ہیں خواہ ظہری ہے یا باطنی اللہ پاک نے ان کو حرام کر دیا, میرے رب نے ان کو حرام بنایا ہے. اسی طرح والاسما گناہ کو بھی کیا, والبغی بغیر الحق نہ حق زیادتی جو کی جاتی ہے اس کو بھی حرام کیا, وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی تو یہ بھی حرام ہے, وان تقولوا على الله ما لا تعلمون, اور تم اللہ کے اوپر ایسی بات لگا دو جو اللہ نے نہیں کہی تو اور تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے تو یہ بھی حرام ہے. اللہ کی طرف منسوب وہی بات کرو گے جو اللہ نے خود کہی ہے یا اس کے پیغمبر نے اللہ کے حوالے سے بیان فرمائی ہے, اپنی طرف سے ایسی بات کہنا اللہ کے ذمے جو اللہ رسول نے نہیں کہی تو یہ بالکل حرام ہے. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی صفت صرف وہ بیان کر سکتے ہیں جو اللہ نے خود بیان کی یا اس کے نے بیان کی. اس طرح آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بھی کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کی صفات بیان کی گئی لیکن ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے, بن دیکھے ان پر ایمان لاتے ہیں. جب مخلوق کی صفات کو بن دیکھے ہم مان جاتے ہیں تو اسی طرح اللہ کی صفات کو بن دیکھے ماننا اور ایمان بالغیب رکھنا زیادہ اولا ہے. مثال کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک کی جو جنت ہے یہ بھی تو اللہ کی پیدا کرتا ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اور جنت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے کئی قسم کے جو ہے نا وہ پھل اور میوہ جات اور نعمتیں رکھی ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ نے جنت کی نعمتوں میں سے میوہ جات، کھجور، انار، انگور اور اس طرح یہ بیڈ، چار پہیاں اور یہ جو ہے نا پانی پینے کے لیے مختلف قسم کے جو ہے نا برتن اللہ اور اس طرح حوروں کا تذکرہ کیا. لیکن ہم ان جنت کے اندر ان چیزوں کے اوپر بن دیکھے اللہ کی مخلوق پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ جنت کے اندر جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے تو کوئی نفس بھی نہیں جانتا کیسے رکھا ہے. جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ پھر انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے لیے کتنی نعمتیں ذکر فرمائی ہیں اور اللہ نے اپنی مخلوقات کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، جنت کے اندر کتنی چیزیں رکھی جن کو ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں، مشاہدہ نہیں کیا ہم نے، لیکن ہم بغیر مشاہدے کے اور بغیر دیکھنے کے ان پر ایمان لاتے ہیں. جب مخلوق کی صفات کو بغیر دیکھے ہم مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر بھی بن دیکھے ایمان ہوگا، ایمان بالغیب. اس طرح نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث قدسی ہے، یہ بھی بخاری شریف میں، یہ 3244 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2824 نمبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ان کو سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل کے اوپر ان کا کوئی کھٹکا اور خیال پیدا ہوا. تو اللہ وحدہ لا شریک، دیکھو مخلوق کی کتنی صفات بیان کی جن کا مالا اور مانا تو معلوم ہے لیکن ہمیں ان کے صحیح حقائق کی خبر نہیں ہے. جب ہمیں چیزوں کے اشیاء جو اللہ تعالیٰ نے مختلف اشیاء بے ان کا معنی معلوم ہے لیکن حقائق سے بے خبر ہے، صفات باری تعالیٰ کے جو ظاہری معنی ہیں کتاب و سنت کے نصوص میں اس پر ایمان ہے لیکن ان کی کیفیات وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ایمان بالغیب کی قسم ہے. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اب دیکھیں اپنے قرآن میں کئی صفات بیان فرمائی، اور وہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنی بیان فرمائی ہیں ہم ان کو ان کے ظاہری معنی پر ہی رکھتے ہیں، ان معنی کو اپنی طرف سے دیگر کئی دوسرے معنی پہنانے کی کوشش نہیں کرتے جو اللہ رسول نے بیان نہیں فرمائے. مثال کے طور پر پیچھے بھی کچھ مثالیں گزری تھی، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی صفت بیان فرمائی، بل یداہ مبسوطتان، سورۃ مائدہ کی 64 نمبر آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. اب یہ ید جو ہے اس کا ظاہری معنی ہاتھ ہے، تو ہم اس صفت کو اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں اور جو اس کا ظاہری معنی اسی پر معمول کرتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت جس طرح آگے خود امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے اسی اپنی عبارت میں بیان فرمایا ہے کہ من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تخیف ولا تمثیل، تعریف، تعطیل، کیفیت اور مثال دیے بغیر ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کی شرح ہم آگے کرتے ہیں کہ تحریف، تعطیل، تکلیف اور تمثیل کس کو کہتے ہیں. یہ چار لفظ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے یہاں بیان، تو صفات کے متعلق کہ ہر صفت کو اس کے جو ظاہری معنی نصوص میں ہے اسی پر معمول کرتے ہیں، اس سے ہم تجاوز نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، صفات باری تعالیٰ میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ صفات ہیں جن کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں اور بعض وہ صفات ہیں جن کو سلبیہ سے تعبیر کرتے ہیں. ثبوت کا معنی، صفات ثبوتیہ کا مطلب کہ نہیں وہ صفتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خود ثابت فرمائی ہیں، بیان کی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی حیات، زندگی والی صفت، اللہ لا الہ الا هو الحیوم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حیات بیان فرمائی. اسے ولا یحیطون بعلمہ، اللہ کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم خود اس نے اپنی بیان فرمائی. اسی طرح قدیر اللہ نے اپنی صفت خود بیان فرمائی. تو یہ علم, قدرت, سما, حیات, یہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے ثابت فرمائی ہیں, ان صفات کو صفات ثبوتیہ سے تعبیر کرتے ہیں. اور سلبیہ سے مراد وہ صفات ہیں جن کی اللہ پاک نے اپنی ذات سے خود نفی فرمائی. مثلا ظلم, یہ بھی ایک وصف ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی اپنے آپ سے نفی کی ہے. تو ولا یظلم ربک احدا, تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو صفات کی دو قسمیں ہو گئیں, ایک ثبوتیہ اور ایک سلبیہ. سلب کا معنی تھا کھینچنا, دور کرنا, ہٹانا. تو سلبیہ سے مراد وہ صفتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے خود نفی کی ہے. اسی طرح اب اس کے مطلب یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ جو چیز صفتیں اللہ نے اپنے لیے ثابت فرمائی ہیں ان کی مزید آگے دو صورتیں ہیں, دو قسمیں ہیں. ایک وہ صفات ہیں جن کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں, دوسری وہ صفات ہیں جن کو صفات فعلیہ سے تعبیر کرتے ہیں. صفات ذاتیہ سے مراد رکھتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے تو وہ صفات بھی اس کی اسی طرح قدیم اور اس کے ساتھ قائم ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, سما ہے, بصر ہے, یہ صفات اللہ تعالیٰ کی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متصف ہیں. اور فعلیہ سے مراد وہ صفتیں ہیں جن کا صادر ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے, چاہے تو وہ فعل انجام دے چاہے تو وہ فعل انجام نہ دے. ایسی صفات جو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ سر انجام دے چاہے تو نہ دے, اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں, ان کو علماء صفات فعلیہ سے تعبیر کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب حدیث میں اللہ وحدہ لا شریک کے نزول کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. بہت ساری حدیث صحیحہ نزول کے حوالے سے ہیں, اور امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی کتاب العلوم للعلی الغفار اپنی اس کتاب میں بے شمار حدیث لائے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نزول کی صفت ہے. تو اب آنا, نزول اور مجھی, یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ایسی صفات فعلیہ ہے. اللہ پاک چاہے تو یہ سر انجام دے چاہے تو سر انجام نہ دے, اس لیے ان صفات کو ائمہ جو ہیں وہ صفات فعلیہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہاں پر دو چیزیں میں نے بیان کی, ایک صفات ثبوتیہ اور دوسری سلبیہ. صفات ثبوتیہ جو اللہ نے خود اپنے ثابت فرما کی, دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے متصف ہیں اور وہ ان کو صفات ذاتیہ سے تعبیر کر دیتے ہیں, اور ثبوت جو صفات فعلیہ ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت پر موقوف, اللہ کے اندر وہ موجود ہیں, چاہے تو ان کو عملی طور پر سر انجام دے چاہے تو نہ دے, جس کی صفت نزول سے مثال عرض کی ہے. تو بہرحال اللہ وحدہ لا شریک کی جتنی بھی صفات ہیں وہ جس طرح اللہ نے بیان کی اسی طرح ہے. اس طرح میں نے ابھی صفات کی ایک فعلیہ کی مثال دی, تو قرآن پاک میں بھی اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. ایک دو مثالیں مجھے ذہن میں مزید آتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی 22 نمبر آیت میں فرمایا, ربو کا والملک صفاً صفاً, قیامت والے دن تیرا پروردگار اور فرشتے صف در صف آئیں گے. اب یہاں پر جا آ ربو کا مجیہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے, اور یہ قیامت والے دن کے تذکرہ فرمایا, اس دن تیرا رب اور ملائکہ صف در صف آئیں گے. اسی طرح سورت انعام کے 158 نمبر آئے تھے, هل ينظرون الا ان تأتي الملائكه او يأتي ربك, یہ صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرا پروردگار آ جائے. اسی طرح سورت مائدہ کی 119 نمبر آیت میں فرمایا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ پاک ان سے راضی ہوا اور اللہ سے راضی ہوئے. نبی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, یہ بھی اس کی مشیت پر موقوف ہے, فعلی ہے, چاہے تو کسی کے ساتھ رضامندی اختیار کرے چاہے تو نہ کرے, یہ فعل بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے. اسی طرح جس طرح راضی ہونا اللہ کا وصف ہے, ناراض ہونا بھی اللہ کا وصف ہے. سورت مائدہ کی 80 نمبر آیت میں فرمایا, ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون, اللہ پاک ان سے ناراض ہو چکا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بالکل کامل ہیں, اس میں ذرہ بھر بھی نقص نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں, کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو اسی اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے میں یہ بھی شامل ہے. یہ امام جو ہے نواوی رحمہ نے شرح صحیح مسلم, اور اسی طرح یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے الفتح الربانی, اس کے اندر بھی موجود ہے. اگر اللہ وحدہ لا شریک چاہے تو, مشیت اس کی پر موقوف ہے, چاہے تو اپنے سارے نیک بندوں کو جہنم میں اٹھا کر پھینک دے, تم پھر بھی اس کو ظالم نہیں کہیں گے. اور اگر وہ سارے گناہگاروں کو اٹھا کر جنت میں لے جائے, پھر بھی اس کو ظالم نہیں کہیں گے, وہ عادل ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں پیچھے ہم نے عرض کیا تھا کمال موجود ہے. تو یہاں پر امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے اللہ وحدہ لا شریک کی صفات کے حوالے سے ایک قاعدہ تو یہ بیان فرما دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان فرمائے, ہم اس پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں. آگے جو جملہ ہے, من غیر تحریف ولا تعطیل, اور ان صفات باری تعالیٰ کے بارے میں کسی قسم کی تحریف اور تعطیل کے قائل نہیں ہیں. ومن غیر تخیف ولا تمثیل, اور نہ ہی کسی کیفیت اور تشبیہ کے قائل ہیں. اب یہ چار لفظ ہیں جو صفات باری تعالیٰ میں اور اسماء کے بارے میں اکثر آل کرتے ہیں. اب چاروں کو سمجھنا چاہیے, تحریف, تعطیل, تکجیف اور تمثیل. تو یہ جو لفظ تحریف آیا نا پہلا, تحریف کا معنی ہوتا ہے تغیر اور تبدل کرنا. اب یہ تغیر اور تبدل دو طرح کا ہے, ایک ہے تغیر لفظی اور ایک ہے تغیر معنوی. اور اکثر طور پر یہ تغیر جو لفظی ہے یہ واقع نہیں ہوتا. زیادہ کیا کرتے ہیں, ان قرآن کی آیات یا حدیث میں جو چیز بھی آئی لفظوں کو نہیں تبدیل کرتے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اس میں تحریف لفظی کی بجائے معنوی کرتے ہیں. وہ آیات کا معنی اور مفہوم جو ہی ہوتا ہے اس کو بالکل بدل دیتے ہیں. تو ساری معنی اور صفات الہیہ کو بالکل جو ہے نا وہ اصل جو معنی ہے اس سے نکال کر اور معنی پہنا دینا, تو یہ بھی ائمہ اہل سنہ کے ہاں بالکل ناجائز ہے. اہل سنہ والجماعت تعریف لفظی کے قائل ہیں اور نہ ہی تعریف معنوی کے قائل ہیں. جس طرح الفاظ کی ظاہری دلالت ہے منوان اس کو اسی طرح ہی مانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تحریف جو ہے یہ یہود و نصارہ کا فعل بیان کیا ہے, جس طرح سورت نساء کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا 46 نمبر آیت میں, یحرفون القلم عن مواضعه, کلمات کو ان کی جگہوں سے بالکل بدل دیتے ہیں. تو تعریف کا جو لفظ ہے یہ اصل میں جو اہل لغا کا یہ قول ہے, حرفت الشیئ عن وجهه حرفا, حرفت الشیئ عن وجهه حرفا, میں نے کسی چیز کو اس کی اصل صورت سے بالکل بدل کے رکھ دیا ہے. تو یہ اسی طرح جب آپ کسی چیز کے جو اصل معنی اور مفہوم ہے اس کو اس سے نکال کر ناجائز معنی اور مفہوم پہنا دیں گے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے تحریف کی ہے. اگر لفظ بدل دیں گے تعریف لفظی ہے, اگر لفظ وہی ہے اور اس کا اصل معنی مفہوم چھوڑ کر ناجائز اور باطل معنی اور مفہوم بیان کر دیا تو یہ تحریف معنوی ہے. تو اہل سنہ اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء میں نہ تعریف لفظی کرتے ہیں اور نہ ہی تعریف جو ہے وہ معنوی کے قائل ہے. آگے لفظ ہے تعطیل, یہ جو تعطیل کا لفظ ہے, تعطیل کا معنی جو ہوتا ہے وہ بالکل کسی چیز کو خالی کر دینا, فارغ کر دینا اور چھوڑ دینا ہے. جس طرح قرآن پاک میں سورہ حج کے اندر وَبِعْرٍ مُعَتَّلَةٍ 45 نمبر آیت میں, بِعْرٍ مُعَتَّلَةٍ, بِعْرِ مُعَتَّلَةٍ سے مراد ایسے کنویں جو بالکل بیکار چھوڑ دیے گئے ہیں, اور بیکار کنویں جن کا قطن کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ بیکار کنویں جن کے مالک ان سے پانی نہیں نکالتے اسی طرح وہ بیکار پڑے ہوئے ہیں, تو اس کو بیر معطلہ سے تعبیر کیا گیا. تو یہاں پر تعطیل سے مراد ہے اللہ نے جو صفات اور اسماء اپنی ذات کے لیے ثابت فرمائے ان کا انکار ہی کر دینا یہ تعطیل ہے کہ صفات باری تعالیٰ اور اسماء حسنا کا انکار کر دینا، خواہ یہ انکار بالکلیہ ہو تمام اسماء و صفات کا انکار ہو یا جزوی طور پر انکار ہو کہ بعض کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دیا، تو اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء اور صفات کا بالکلیہ یا جزوی طور پر انکار کرنے کا نام تعطیل ہے۔ تو اب تعطیل اور تحریف میں یہ فرق ہو گیا کہ تعطیل میں تو بالکلیہ ہی صفات کا ہی انکار ہے، اور تحریف میں وہ صفت مان جو ذکر کرتے ہیں لیکن اس کا معنی اور مفہوم وہ بدل ڈالتے ہیں۔ تو اہل سنہ نہ تعطیل کے قائل ہیں اور نہ ہی تحریف کے قائل ہیں۔ اسی طرح اگلا لفظ جو اس میں بیان ہوا ہے وہ ہے من غیر تکجیف، کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء اور صفات کی کیفیت بھی بیان نہیں کرتے، کیونکہ اس کی کیفیت اللہ وحدہ لا شریک یا اس کے پیغمبر نے بیان کی۔ جب کسی بھی بات کی جو ہے وہ کیفیت بیان کرنا تو کیفا کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے کہ کیفا حالو کا، جس طرح کہنا تیرے حال کی کیفیت کیا ہے، حالت کیسی ہے، تو کیفا، تو اہل سنہ والجماعہ اللہ کی صفات کے بارے میں یہ بھی نہیں کہتے کہ ان کی کیفیت کیا ہے، تو کیفیت بھی نامعلوم ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک یا اس کے پیغمبر نے کیفیت بیان ہی نہیں فرمائی۔ اور تمثیل کا معنی اللہ وحدہ لا شریک کی جو صفات ہیں ان صفات باری تعالیٰ کو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ مشابہ ماننا، مثلا اللہ کے ہاتھ ہے تب کہنا یہ انسان کی طرح ہیں، چہرے کا ذکر آیا تو اس کو انسان کے چہرے سے تشبیہ دے، اللہ کے صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینا، ان جیسا قرار دینا، تو یہ تشبیہ اور تمثیل ہے۔ تو ائمہ علیہ السنہ کے ہاں صفات باری تعالیٰ کو نہ ان کے اصل معنی سے ہٹا کر باطل معنی پہنائے جاتے ہیں، نہ ہی صفات باری تعالیٰ کا بالکلیہ انکار کیا جاتا ہے، نہ ہی جزوی طور پر انکار کیا جاتا ہے، نہ ہی صفات باری تعالیٰ کی کوئی کیفیت اپنی طرف سے بیان کر سکتے ہیں، اور نہ ہی صفات باری تعالیٰ کو مخلوق کی صفات کے ساتھ مشابہ مانتے ہیں۔ اس کے اوپر امام مالک علیہ رحمہ کا بڑا مشہور ترین قول ہے، جس کو یہ امام ہبت اللہ تبری نے جو شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ کتاب ہے اس میں، اور بہکی علیہ رحمہ نے الاسماء والصفات جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر بیان کیے، اور ابن حجر اسقلانی نے یہ جملہ معترضہ کے طور پر میں بیچ میں کہہ رہا تھا، صفات باری تعالیٰ میں ہم تعطل کے قائل نہیں ہیں، نیٹ میں تعطل ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ امام مالک رحمہ اللہ سے کیا، جس کے حوالے میں نے عرض کیے کہ اللہ تعالیٰ نے، تو امام مالک علیہ رحمہ سے سوال ہوا کہ اللہ عرش پر مستوی کیسے ہے، تو امام مالک علیہ رحمہ نے سر نیچے جھکایا، ان کو پسینہ بھی آ گیا، پھر سر بلند کر کے فرمانے لگے الاستواء غیر مجہول، استواء مجہول نہیں ہے یعنی معلوم ہے، اس لیے کہ اس کا معنی اور مطلب معلوم ہے، عربی لغت ہمارے سامنے ہے، ہر جگہ قرآن جو ہے نا وہ کئی جگہوں پر استواء کا لفظ وارد ہوا ہے، اور اس کے ساتھ صلہ علا آگے آتا ہے، جب استواء علا آئے نا تو اس کا معنی علو اور بلندی ہوتا ہے، تو معنی تو یہ معلوم ہے، لیکن فرمانے لگے والکیف غیر معقول، کیفیت عقل میں آنے والی نہیں ہے، اور بعض نسخوں میں ہے والکیف مجبول، کہ کیفیت نامعلوم ہے، تو اس ایک روایت میں والکیف غیر معقول، کیفیت جو ہے وہ عقل میں آنے والی نہیں، انسانی عقلیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتی، اور کہتے ہیں وال ایمان بھی واجب، استواء علی العرش پر ایمان لانا واجب ہے، کیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں خود خبر دی ہے وہ عرش پر مستوی ہے، بس سوال عنہ بدعت، اور اس کے بارے میں سوال کرنا پوچھ گچھ کرنا یہ بدعت ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے اہل سنت کے قاعدے میں شامل ہے کہ صفات جس طرح کتاب و سنت میں آئی اسی طرح اس پر ایمان ہے۔ ہاں ہاں بس اتنا ہی سبق رہ گیا. امام مالک علیہ رحمہ اور دیگر تمام جتنے آئمہ ہیں تو آئمہ کا یہی بالکل طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی صفات کے اوپر ایمان رکھتے تھے جیسے اللہ اور سنت رسول اللہ میں وارد ہوا ہے. تو چار چیزوں کی نفی کرتے تھے. یہاں ایک پانچویں بات بھی ہے, بعض اشعری یہ بات کہتے ہیں, اشعرہ کا یہ موقف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں نا ان کے معنی معلوم نہیں ہے اور یہ اللہ کے سپرد ہیں جس کو تفویض سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور اس کو وہ بعض اسلاف کی طرف منسوب کر کے بھی کہتے ہیں کہ سلف صالحین تفویض کے قائل تھے. تفویض کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے کی جو صفات آئی ہیں کتاب و سنت اس کا معنی معلوم نہیں ہے اور اس کا معنی اللہ کے سپرد ہے, تو یہ بات بھی ان کی غلط ہے. سلف قول کی نسبت درست نہیں ہے, اس لیے سلف کے ہاں یہ اللہ کی صفات کا معنی معلوم ہے لیکن کیا چیز معلوم نہیں ہے اس کی کیفیت اور حیات اللہ کے سپرد کرتے ہیں. انہوں نے تفویض یہ بنا دی کہ اس کا معنی بھی معلوم نہیں, حالانکہ اسلاف ان صفات کے معنی سے باخبر تھے. صفات کا انکار کرنا یہ کہنا کہ یہ معنی معلوم ہی نہیں ہے اور یہ اللہ کے سپرد ہے, یہ سلف صالحین کا موقف نہیں. سلف معنی جانتے تھے, کیفیت اور حیات کو اللہ کے سپرد کرتے تھے, جتنا خود امام مالک کا جو قول میں نے پیش کیا اس میں یہ بات ہے. کہتے ہیں استواء معلوم ہے کیونکہ استواء کے ساتھ جب علا کا صلہ عربی میں آتا ہے تو اس کا معنی ارتفع اور علا ہوتا ہے, بلند ہونا, علو کو اختیار کرنا, یہ معنی تو معلوم ہے. جو سلف جس چیز کو اللہ کے سپرد کرتے تھے وہ اس کی کیفیت اور حیات ہے, اور جو لوگ تفویض کے قائل اشعری, اسی لیے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اشعریوں کو اہل سنت والجماعت سے آئمہ نے تعبیر نہیں کیا کیونکہ یہ صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے منحرف ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ آج کل کے جتنے دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یہ اشعری اور ماتریدی ہیں, اسی لیے ان کو اہل سنت والجماعت نہیں کہنا چاہیے. یہ اہل سنت والجماعت کے لفظ کے اوپر اپنی ٹھیکیداری سمجھدار پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں. سلف صالحین کے ہاں جو اہل سنت والجماعت ہیں جن کو صحابہ تابعین ائمہ حدیث اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, ان کے عقیدے میں یہ اس طرح کی تفویض بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ تفویض کو لیتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں جو ہے نا وہ کتاب اور سنت کے خلاف چلی جاتی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ ہم کسی دوسرے موقع پر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات بیان فرمائی, امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان پر اسی طرح ہی ایمان ہے جیسے اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, نہ تحریف ہے نہ تعطیل ہے نہ کفیت اور نہ تمثیل ہے, بلکہ آگے فرماتے ہیں بل یؤمنون بان اللہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, بلکہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو ہستی ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی مثل ہی کوئی شے نہیں ہے تو تشبیہ کیسے ہو سکتی. بعض گمراہ عقائد کے لوگ اہل بدعہ وہ امام ابن تیمیہ اور اس جیسے جتنے اسلاف ہمارے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تجسیم کے قائل ہیں, تشبیہ کے قائل ہیں, یہ الزام اور اتہام ہے. ہمارے امام میں سے کوئی بھی اللہ کی ساتھ تشبیہ یا تجسیم کا قائل نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے, کیونکہ جسم تو معدود ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر وجود پر ہمارا ایمان ہے, اس کی کیفیت اور اس کی حیات کیسی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اللہ ہی جانتا ہے. کما یلیق بجلالہ, جس طرح اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی شان کے لائق ہے ہم اسی طرح اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو خود اللہ کی محکم کتاب میں یہ اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے لیکن اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو سمیع, اس نے سمع اور بصر, خود یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت فرمائی ہے اسی آیت کریمہ کے اندر وہ بصیر, لیکن پہلے یہ بات بھی کہہ دی لیسا کمثلہ شیء, اس لیے ہم تمثیل کے بھی قائل نہیں ہیں. یہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے خود یہ قرآن کی آیت پیش کر کے اس کے اوپر دلیل قائم کر دی ہے. اور آگے اس کے بعد پھر فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه, اللہ پاک نے اپنی جو صفات خود بیان فرمائی ہیں اس کی ہم اس سے نفی بھی نہیں کرتے وَلَا يُحَرِّفُونَ الْقَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ، اور نہ ہی کلمات کو ان کی جگہوں سے تبدیل کرتے ہیں، وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، اللہ کے اسماء اور اس کی ناموں اس کی آیات میں الحاد کجروی بھی اختیار نہیں کرتے، وَلَا يُكَيِّفُونَ، نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ، اللہ کی صفات کو کی مخلوق کی صفات کے ساتھ مشابہ بھی قرار نہیں دیتے۔ یہ مزید امام ابن تیمیہ نے پہلے قول کی فرع آگے بیان کرتے ہوئے مزید شرح فرما دی ہے کہ اہل سنہ والجماعہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اسی طرح ایمان رکھتے ہیں، نہ صفات باری تعالیٰ کی نفی کرتے ہیں، نہ تحریف بیان کرتے ہیں، نہ ہی ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی کے ساتھ اس کی تمثیل بیان کرتے ہیں، اور صفات باری تعالیٰ اور اسماء اللہ حسنہ میں الحاد کے قائل بھی نہیں، کجروی اور بے دینی اختیار کرنے کے بھی قائل نہیں۔ الحاد اصل میں لحد سے مشتق ہے، لحد جب قبر کھودتے ہیں نا، جس کو ہم سامی والی قبر کہتے ہیں، سیدھا گڑھا کھود کے پھر آگے قبلہ رخ جن مزید ایک چھوٹا گڑھا کھودتے ہیں، تو وہ اس اصل گڑھے سے ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے، لحد کا معنی ایک ہونا ہے۔ تو الحاد کا معنی جو حقیقی معنی ہے اللہ کے اسماء اور صفات کے، ان حقیقی معنی سے ناجائز اور ناحق معنی کی طرف جو ہے نا وہ رخ پھیر دینا، تو یہ الحاد جو ہے اس کا بھی اس کے بھی اہل سنہ والجماعہ قائل نہیں ہے۔ تو بعد انشاءاللہ تعالی باقی باتیں جو ہیں وہ اگلے سبق میں آ جائیں گی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے ہی کام۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ایک بات اس کتاب کے حوالے سے میرے ذہن میں ہے کہ جو احادیث اور جو اطلال جو جتنی باتیں شیخ بیان کرتے ہیں وہ کسی ایک کتاب میں ملنا تو ناممکن ہے، وہ کیونکہ جب شیخ بیان کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں دوسری باتیں بھی آتی ہیں، دوسری احادیث آتی ہیں تو تحقیق حوالے سے دوسری احادیث، اور یہ ناممکن سی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی کسی کتاب کے اندر ان کو جمع کیا گیا ہو، لیکن بہترین اس صورت کے اندر جو سب سے بہترین ترین ہو وہ یہی ہے کہ جو عربک کے اندر خلیل حراس کی جو کتاب ہے جس کا آپ نے پہلے تذکرہ کیا تھا اسی کو کیا جائے، یہ چیز ٹھیک ہے، میرا ایک مشورہ ہے اس حساب سے۔ اچھا، دوسرا میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا شیخ سے، شیخ دراصل آپ جو درس دیتے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھا ہوتا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں کہ ہم میں اکثر لوگ ایسے ہیں، میں بھی انہی میں شمار ہوتا ہوں، کہ جنہیں ابھی اصطلاحات کے بارے میں یعنی کہ جو اصطلاحات ہیں اس سے صحیح طور سے واقفیت نہیں ہے، جیسے ابھی آپ نے تعطیل کی اور تحریف کے بارے میں بتایا، تھوڑا سا تفصیل میں اس بحث کو ہم تھوڑا سا لے جائیں کہ ان کو تھوڑا سا مزید طرح سے بیان ہو۔ اور دوسری شیخ یہ چیز کہ جب ہم آپ کا درس سنتے ہیں تو لگتا ایسا ہے کہ ہم جو ہے 3-4 سال پہلے کسی مدرسے کے اندر بیٹھ چکے ہیں، اور ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کوئی مدرسے میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، تو اسپیڈ تھوڑی سی اگر کم کی جائے اور بعد میں جب ہم اصطلاحات سے واقف ہو جائیں تو آپ اپنی اسپیڈ کو تھوڑا سا تیز کر دیں تو انشاءاللہ کور ہو جائے گا ٹائم کا در، لیکن ابتدا میں اگر تھوڑا سا ہم ہلکا ہاتھ رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ دو باتیں میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا۔ باقی یہ کہ شیخ ہم اکثر جو ہیں اس میں اس بات کا تھوڑا سا رکھیے گا کہ اکثر وہ ہیں کہ جو سمجھیں کہ شروع کر رہے ہیں دینی تعلیم کے حساب سے، عقیدے کے حساب سے، اصطلاحات دین کا جو علم ہے اس کے اندر جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں۔ مائک چھوڑتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، جزاک اللہ خیر۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان، آپ کی الحمدللہ تجاویز اچھی ہیں، تو کل سے انشاءاللہ تعالی ایسے آپ کو پڑھاؤں گا جیسے کچھی والے بچے کو پڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی، تاکہ وہ ٹیکسٹ سامنے رہے اور اس کا ایک لفظ کا ترجمہ اور تفسیر کروں گا۔
پہلا میرا یہ سوال ہے، عربی زبان کا استعمال ہے کیا انا بشرون یا ما اہل بغیر اللہ، تو یہ نفی کے لیے کب یوز ہوتا ہے اور دوسرا ماننے کے لیے کب یوز ہوتا ہے، پہلا میں تو یہ سوال ہے۔ دوسرا شیخ صاحب، جو جسے آپ مناظرہ کرتے ہیں دیوبندیوں کے ساتھ، تو میرے ایک بھائی کا یہ سوال بھی ہے کہ اس سلسلے میں اگر ہمیں دیوبندیوں کے عقائد یا کوئی بھی مسئلے میں، ٹھیک ہے اوکے بھائی، میں ایک سلاس ہوا کر کے سمائک سے کرتا ہوں، تو اس سلسلے میں کوئی آپ کی رہنمائی کے اگر آپ کی ضرورت ہو تو کیسی آپ سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بھائی جان نے جو سوال کیا ہے کہ جو ماں ہے یہ عربی زبان میں صرف نفی کے لیے آتا ہے یا اور بھی اس کے معنی ہیں, اور نفی کے لیے کہاں آتا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیو, یہ لفظ ماں جو ہے یہ عربی زبان میں نفی کا معنی بھی دیتا ہے, اور ماں کو اسم موصول بھی کہتے ہیں جس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے. تو یہ مشہور قواعد میں یہ ہے کہ جس وقت فعل ماضی کے اوپر ماں داخل ہو جاتا ہے تو نفی کا معنی پیدا ہوتا ہے. مثلا سمع کا معنی اس نے سنا, اور اس پر ماں داخل کر دو ماں سمع تو اس نے نہیں سنا, تو یہ ماں نفی کا معنی دیتا ہے. تو اسی طرح یہ جو ماں ہے اگر اس سے پہلے انا لگ جائے تو یہ انا اور ماں مل کر ایک جو لفظ بن جاتے ہیں, یہ کلمہ حسر سے بھی اس کو تعبیر کرتے ہیں. پھر اس کا معنی ہوتا ہے صرف, جس طرح انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیتوں پر ہے, یعنی عمل صرف نیتوں کے ساتھ ہیں, وہ معنی صرف ہو جاتا ہے. اسی طرح ماں جو نفی ہے اس کے اوپر کبھی جو ہے وہ کا انا بھی داخل ہو جاتا ہے, جیسے انا انا کا انا, یہ الفاظ بھی ماں کے ساتھ لگ جاتے ہیں, تو اس وقت یہ نفی کے معنوں میں نہیں ہوتا. اس کے مختلف اطلاقات ہیں, عربی زبان میں سیاق اور سباق دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ یا نفی کا معنی لگ رہا ہے, یہ اسم موصول کے معنوں میں ہے, یا ماں زائدہ ہے. تو یہ جیسے جیسے آپ گرامر پڑھیں گے بھائی, یا کوئی سبق لیں گے اس طرح کا, تو اس میں اس کی تفصیل اور ڈیٹیل آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پوچھا کہ جو بھائیوں کے ساتھ مناظرے میں رہنمائی, تو میں آپ کو علاوہ البصیرت کہتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی موقع پر دیوبندی, بریلوی, شیعہ, قادیانی کوئی بھی آپ کو تنگ کرے, گفتگو کرنا چاہے, تو الحمدللہ میرے پاس ایک تیار کردہ تلامزہ کی بہت بڑی ٹیم موجود ہے جو ان سب سے موقع موقع جہاں ہم ضرور سمجھتے ہیں جس ساتھی کو بھیجنا بھیج دیتے ہیں. شکر اتنی آپ سے گزارش ضرور کروں گا, جو بھی شخص آپ لوگوں سے غیر اہل حدیث گفتگو کرنا چاہے, تو جو تحریر وغیرہ لکھی جاتی ہے نا, وہ آپ کا کام ہے کہ وہ تحریر ہم سے پوچھ کر لکھیں, کیونکہ مناظروں میں بعض لوگ ایسی گنڈیاں ڈال دیتے ہیں تحریر لکھنے میں کہ عام سادہ آدمی اس چیز کو نہیں سمجھ رہا ہوتا, لیکن مناظرے میں جا کے وہ چیزیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں. تو اس لیے اگر کوئی دیوبندی آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ الحمدللہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں, انشاءاللہ اس کی اچھی خاصی تسلی کریں گے.
جی آیات آتی ہیں اس کے بارے میں بعض لوگ یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہیں, یہ متشابہات میں سے, اور اس کے معنی جو ہیں وہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتے, تو پھر وہ اس کے اندر تعویل کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا جو جس میں اللہ کے اسماء و صفات کا بیان کیے گئے ہیں قرآن میں, وہ متشابہات میں شمار ہوں گی, کیا ان کے معنی کا بیان نہیں کیا جائے گا, اس کی ذرا وضاحت کر دیں, کہ یا صرف کیفیت کے بارے میں ہم کہیں گے کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم, ہمیں کیفیت کا نہیں معلوم, یا معنی بھی جو ہے اس کے متشابہات میں شمار ہوں گے, بعض لوگوں کا موقف ہے, اس کی وضاحت کر دیں. جزاک اللہ خیر.
یہ بھائی جان اگر آپ سبق کے اندر غور کرتے تو اس سوال کا جواب ہمارے سبق میں موجود تھا کہ قرآن کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے, یا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان فرمائی ہے, معنی ان کے بالکل ظاہر اور واضح ہیں, معنی معلوم ہے ان کے, یہ نہیں کہ متشابہ ہیں. سلف ان کے معنی جانتے تھے, جس طرح میں نے استواء علی العرش کے حوالے سے امام مالک علیہ رحمہ کا قول آپ کے سامنے عرض کیا, لیکن وہ ان صفات کی کیفیات جو ہیں اور حیات وہ اللہ کے سپرد کرتے, اس کا نہیں علم تھا. اس لیے یہ تفویض کی جو میں نے بات کی نا, تفویض کا لغت میں معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی کام سونپ دینا, تو وہ کہتے تھے کہ ان الفاظ کے معنی بھی معلوم نہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہی سونپ دیتے ہیں, اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. تو یہ تفویض کے سلف صالحین نہیں قائل تھے اس طرح کے, ہاں وہ اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے ہاں سپرد کرتے تھے, معنی سے باخبر تھے. تو اس لیے یہ کہ ہر ایک تو نہیں ظاہر ہے بندہ جانتا, اس طرح عامی آدمی قرآن کا ترجمہ نہیں جانتا ہوتا, تو معنی تو اہل علم جانتے ہیں اور بتاتے ہیں, تو اہل علم اس سے بے خبر نہیں ہے.
کوئی پرابلم تھا بادرد ایمان کو؟
جی نیکسٹ بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو اشعری اور ماتریدی عقائد رکھتے سکتے ہیں، ہم ان کو اہل سنہ والجماع کہہ سکتے ہیں؟ پھر اسی سے متصل سوالات میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بھائی جان، اس سوال کا جواب بھی سبق کے اندر ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے بھی میں شیخ صالح الحسیمین رحمہ اللہ کے والد سے عرض کر چکا ہوں کہ اشعری اور ماتریدی وہ صفات میں جو تفویض کے قائل ہیں، تو یہ تفویض اہل السنہ والجماع کا عقیدہ نہیں ہے. اس لیے شیخ صالح نے تو اپنے شرع عقیدہ واسطیہ میں بھی تفصیل یہ بات لکھی ہے کہ یہ لوگ، ان کے اوپر اہل سنت والجماعت کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ تو اہل بدعہ میں سے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، میرا یہ سوال ہے، جو میں نے نا ایک درس ڈاکٹر اسرار صاحب کا سنا تھا، ان کی ایک تفسیر قرآن ہے، تو انہوں نے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کا مقام شاہ اللہ محدثین دہلوی کے برابر بھی نہیں ہے. تو کیا ڈاکٹر اسرار کا موقف تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے؟ دراصل مسئلہ تو شیخ صاحب، کیا ڈاکٹر اسرار ان کے عقائد، ان کے صحیح نظریات قرآن سنہ، اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہے تو تھوڑی ان کے عقائد، ان کے نظریات قرآن حدیث کے ساتھ ہے؟ تو جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ہاں جی رضوان بھائی، یہ ڈاکٹر سرار صاحب کا جو قول آپ نے بیان کیا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے برابر نہیں تھے، تو میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ واقعی برابر نہیں تھے، کیونکہ شیخ الاسلام کا تو مقام ہی بہت اونچا تھا، تو برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے شاہ ولی اللہ کی وہ خدمات نہیں ہیں جتنی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہیں. آپ دیکھیں جو امام ابن تیمیہ کا دور تھا نا، اس وقت جتنے بھی لوگ حدیث کے حوالے سے، تاریخ اور ہسٹری کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے جن آئمہ کے حوالے پیش کرتے ہیں، خواہ وہ دیوبندی ہیں یا جماعت اسلامی کے لوگ ہیں یا اور لوگ ہیں، تو وہ سارے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے تلامذہ ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ رجال کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، میزان الاعتدال کو لیتے ہیں، سیر کو لیتے ہیں، سیر علام النبلاء کو لیتے ہیں، اسی طرح تاریخ اسلام ہے، یہ امام زہبی علیہ رحمہ کی کتابیں ہیں، زہبی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. تفسیر میں سب سے مشہور تفسیر ابن کثیر سمجھی جاتی ہے، ابن کثیر امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. عقیدہ کی کتابوں میں ابن عبدالحادی کی کتب ہیں، وہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. تو ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے جو کام کیا جہاد کے حوالے سے، قتال کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، شاہ ولی اللہ کا تو کام ہی نظر نہیں آتا. کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے جو امام ابن تیمیہ کے دور میں اٹھا ہو اور امام ابن تیمیہ نے کرا دینا کیا ہو. جس طرح شروع میں میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اب دیکھیں امام ابن تیمیہ کے دور میں لوگوں نے صحابہ کرام کے خلاف کوئی بد زبانی کی، جو کرامہ امام ابن تیمیہ نے اس کا رد لکھا منہاج السنہ. ان کے دور میں فلسفی اور منطقی آئے، امام ابن تیمیہ نے منطقیوں کا رد لکھا رد المنطقیین. ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنی عقل کی شان کے اوپر حدیث کو پرکھنا شروع کیا، امام ابن تیمیہ نے ان کا جواب لکھا در و تعارض العقل والنقل. عیسائی جو تھے ان کی تردید امام ابن تیمیہ نے کہا الجواب صحیح لمن بدل دین المسیح. اسی طرح آل بدعہ پیدا ہوئے اور زیارت قبور کے حوالے سے انہوں نے کوئی خرافات بیان کی، امام ابن تیمیہ نے الجواب الباہر فی زوار المقابر رد البکری رد الاخنائی یہ کتب مرتب کر کے. تو امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے جو آل بدعہ تھے ان کی تردید فرمائی. کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے جس کی تردید امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی، حالانکہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تو اس طرح کا کوئی کام ہمیں نظر نہیں آتا. آج آ کے ان کی موتا کی ایک مختصر سی دو شروحات ہیں، وہ بھی کب انہوں نے کی؟ جس وقت برصغیر پاک و ہند سے مہاجر ہو کر وہ حرم میں گئے اور آئمہ حرمین کے ہاں وہ شیخ ابو طاہر القردی المدنی سے حدیث پڑھی، حدیث پڑھ کے آ کے یہاں کچھ انہوں نے یہ کام کیا، مگر نہ ان کی کتب اس طرح کی ہیں نہ ان کا کام اس طرح کا ہے امام ابن تیمیہ کا، اور بلکہ جہاد فی سبیل اللہ میں باقاعدہ امام ابن تیمیہ نے جو ہے نا وہ قیادت کر کے جو حصہ لیا اس طرح کا کام بھی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا نہیں ہے. تو اس لیے شاہ ولی اللہ کا امام ابن تیمیہ سے تقابل کرنا یہ بات بالکل ہی درست نہیں ہے، بلکہ امام ابن تیمیہ پر جو جو کتب امام نے لکھی ہیں جتنا کام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی خود ذات اور ان کے کام کے حوالے سے ہوا ہے، شاہ ولی اللہ کے والے سے آپ کو صفر بھی نہیں اس طرح کا ملتا.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹیڈی بھائی آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے، اگر آپ سوال کرنے کے موڈ میں ہیں اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ہینڈ ریز کیجئے، آپ کے لیے مائک فری کرتے ہیں. اگر یہ ٹیڈی بھائی آدھا منٹ نہ آ سکیں 10-15 سیکنڈ تک تو بہادر بھائی پھر آپ نیکسٹ ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب سوال تو عقیدہ کے حوالے سے تھا لیکن بات چل نکلی شاہ ولی اللہ کی، تو ابھی آپ نے جو ذکر کیا ان کی شرح موطا جو انہوں نے دو لکھی ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تین مذاہب کی تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے، شوافے اور مالکی اور حنفی مذاہب کی، تو اس بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے؟ تھوڑا سا اس میں اپنی روشنی ڈالیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ بات ٹھیک ہے، جو آدمی بھی حدیث کی شرح لکھتا ہے وہ اس میں باقی ائمہ کے اقوال وغیرہ بھی لے آتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی اگر آپ امام ابن تیمیہ اور ان کا مقابلہ کریں تو پھر بھی نہیں ہو سکتا. امام ابن تیمیہ کی جو فتاوی کم از کم دیکھیں ہر مسئلے کے علماء کے اقوال لاتے ہیں، پھر جو راجہ سمجھتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی مصفہ یا مصوہ جو ان کی دو مختصر سی شروحات ہیں اس کے اندر جو ہے نا باقی ائمہ کے اقوال بھی لائے ہیں. یہ تو ہر حال علم جب کوئی شرح کرتا ہے لکھتا ہے وہ لے آتا ہے، لیکن اس طرح کے تقابل میں پھر بھی یہ اس طرح کے امام ابن تیمیہ کے ان مسالک کو پیش کرنے میں بھی ان کا اتنا کام نہیں، ان کا فتاوی سامنے رکھ لیں. ہاں تقابل تو انہوں نے یعنی یہ کہ انہوں نے اقوال ضرور ذکر کیے ہیں، اور تھوڑا سا شاہ ولی اللہ علیہ رحمٰ نے باقاعدہ جو ہے نا وہ تقلید کا زور کچھ توڑا ہے شاہ ولی اللہ نے، اور یہ تبھی ٹوٹتا ہے جب دیگر مسالے کے اقوال بھی لائے جائیں اور دیکھا جائے کہ ان میں سے اولا کون ہے یا صحیح کون ہے، تو یہ بات تو بہتر ٹھیک معلوم ہوتی.
جی نیکسٹ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک بات اگر درس میں بیان ہو جائے اس پہ سوال جائے تو کچھ لوگ سوال جواب میں زیادہ بہتر سمجھ جاتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ اگر آپ سوال درس میں بیان کر چکے ہوں پھر بھی میرا سوال آ جائے. اور شیخ سوال یہ کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات توقیفیہ ہیں، یعنی کہ جو قرآن و سنہ میں وارد ہوئے ہوں، اب کسی چیز کو یعنی کہ یہ کہنے کے لیے کہ یہ اللہ کی صفات میں نہیں ہے کہ یہ اللہ کی صفات میں نہیں ہے، اس کے لیے بھی قرآن و سنہ میں اس کی نفی ہونا ضروری ہے؟ یا جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اب نہیں ہونا کیا یہ قرآن و سنہ میں وارد ہے، یا اس کے بارے میں ہم خاموش اختیار کریں گے کہ واللہ عالم ہمیں نہیں معلوم؟ اس کی وضاحت کریں. جزاک اللہ خیر.
بیگن جب یہ توقیفی کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہی صفت بیان کریں گے اللہ کے بارے میں جو اللہ نے بیان کی، باقی ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے. جس طرح امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے اس ٹیکسٹ میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ جو اللہ اور اس کے نبی نے صفت بیان کی ہم صرف وہی بیان کریں گے، اور جو صفات آ گئی ان کی نفی نہیں کریں گے، اپنی طرف سے ہم کوئی کچھ بھی نہیں کہیں گے. توقیف کا بھی مطلب یہی ہے جو آپ نے لفظ استعمال کیا.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ سوال آپ سے پوچھا تھا لیکن مجھے تھوڑا تحقیقی جواب چاہیے انشاءاللہ. میں آپ کے سامنے وہ مسئلہ رکھتا ہوں، میں نے آج طلحہ بھائی سے بھی ذکر کیا تھا اس مسئلے کے بارے میں. شیخ صاحب مسئلہ یہ کہ ہمارے بے شمار حدیث ساتھی بھائی جن کو دیوبندیوں کے عقیدے کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، وہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں اہل حدیث کی مسجد تھوڑی گھر سے دور ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی کی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور وہ جا کے انہوں نے باقاعدہ اس مسجد کے امام سے ایک سوال بھی پوچھا ہے کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے یا اللہ عرش کے اوپر ہے؟ تو اس مسجد کے امام نے یہ جواب دیا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے. تو اس وجہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں اس مسجد میں نماز پڑھنا ہمارے لیے درست ہو چکا ہے. اب اس بے شمار ساتھیوں نے صحیح العقیدہ اہل حدیث مسجد کو چھوڑ کر ایک دیوبندی مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دی ہے جو گھر کے نزدیک ہے, اور ان کا یہ بھی بھائیوں کا یہ موقف ہے کہ ہمارے سلف کا یہ منج نہیں تھا کہ امام کا امتحان لیا جائے اور اس کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے. تو کیا شیخ صاحب انسان کو یہ موقف رکھنا اس کے لیے کیا جائز ہے جب کہ ان کی مسجد میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد دیوبندیوں کی ہے اور دیوبندیوں کا عقیدہ بھی واضح ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ امام کے عقیدے کے بارے میں امتحان لیا جائے, تو ایسے بھائیوں کو کیا جواب دیا جائے کیونکہ بے شمار ساتھی علیہ حدیث مسجد کو چھوڑ کر اب یہ اس مسجد میں نماز پڑھنا انہوں نے شروع کر دیے. تو شیخ صاحب مجھے تفصیل تھوڑا جواب چاہیے کیونکہ میں انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ آپ کی ان کو سناؤں گا. جزاک اللہ خیر شیخ.
بھائی جان, یہ جو آپ نے دیوبندی امام کے پیچھے نماز کے حوالے سے مسئلہ پوچھا ہے, اس میں دو تین چیزیں سمجھنے والی ہیں. یہ جو ہمارے بھائیوں نے کہا کہ مقتدی پر لازم نہیں ہے کہ وہ پوچھے امام کا عقیدہ کیا ہے, یہ اس صورت میں ہے جب امام کے عقیدے پر ستر ہو, پردہ پڑا ہو, آپ کسی جگہ سفر میں ہیں, کوئی بندہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, تو وہ صورت میں وہ مکلف نہیں ہے پوچھنے کا, جس طرح خود امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے فتاوے میں یہ بات موجود ہے. اور البتہ جہاں پر یہ بات بالکل ستر والی ہے ہی نہیں, واضح صورت کھلی موجود ہے, تو ہمارے بھائیوں کو اہل حدیث امام کے پیچھے جا کر مسجد اہل حدیث میں نماز پڑھنی چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ یہ دیوبندی امام کی مسجد قریب ہے اور دوسری دور ہے, تو اس چیز کو مت دیکھیں. جتنا اگر دور چل کر جائیں گے تو نیکیاں دیوبندیوں کو, جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے سوال کیا کہ اللہ عرش پر ہے یا ہر جگہ موجود ہے, تو امام صاحب نے بتایا وہ عرش کے اوپر ہے, تو اسی طرح یہ بھی ایک ان سے مسئلہ پوچھ لیں کہ یہ جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ کیا اس کو تم صحیح سمجھتے ہو, کیونکہ ان کے جتنے بھی علماء ہیں یہ سارے ہی وحدت الوجود کے قائل ہیں اور اس عقیدے کو درست سمجھتے ہیں, جس کے اوپر امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے باقاعدہ جو ہے نا وہ اس کے عقیدہ کے جو بانی ہے اس کی تکفیر کی تھی, اور اس پر بلکہ امام دکائی نے کتاب بھی لکھی ابن عربی کی تکفیر پر, تنبیہ الغبی. تو اور اسی طرح اگر ہم ائمہ کو دیکھتے ہیں تو اہل بدعا کے پیچھے نماز پڑھنے سے وہ اجتناب کرتے تھے. اس کے اوپر بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امام عبداللہ بن احمد بن حنبل کی جو کتاب السنہ ہے اس کے اندر بھی یہ تفصیلی بات موجود ہے کہ اہل بدعا کے پیچھے نماز پڑھنے سے وہ اجتناب کرتے تھے. تو اس لیے وہاں اپنے جو خاص دور ہے مسجد وہاں چلے جائیں, وہاں جا کر اس امام کے پیچھے جو صحیح العقیدہ ہے وہ نماز پڑھیں. اس سلسلے میں ہمارے کئی اکابر نے کتابیں بھی مثلا قریب دور میں لکھی ہیں, جس طرح سید بدین شاہ صاحب راشدی کی کتاب بھی ہے, افراد اللہ باول پر رحموں کی کتاب بھی ہے, شیخ زبیر علی زئی کی کتاب بھی ہے. ان کتابوں کے اندر اس بات کی تفصیل موجود ہے کہ ایسے جو بدعتی عقائد کے حامل لوگ ہیں جن کی بدعت عدے کفر و شرک تک چلی جاتی ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز کیا جائے گا.